نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بھائیو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی سعادت اور توفیق یہ اللہ پاک کے بڑے انعامات میں سے ہے. بڑا کرم ہوتا ہے اس بندے پر جس بندے کو اللہ پاک اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرماتے ہیں، اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرماتے ہیں. جس کو بھی اللہ پاک توفیق دے، جتنے وقت کے لیے بھی توفیق دے، اس پر اس کے ذمہ شکریہ واجب ہوتا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرے. شکر ادا کرنے کی صورت میں نعمت میں اضافے کا وعدہ کیا گیا ہے، اس لیے اللہ پاک کی طرف سے امید ہوتی ہے کہ شکر ادا کرنے کی صورت میں اس کے برکات سے بھی متمتع کیا جائے گا، اور دوسرے یہ کہ توفیق میں تسلسل رہے گا، توفیق میں اضافہ ہوگا. جو وقت بھی ہمارا لگا، جیسا بھی لگا، ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ساتھی دعوت کو اس کی صفات کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا. دعوت کا کام جو ہے صفات نبوت چاہتا ہے، کیونکہ نبی کا کام، نبی کے کام کو نبی کی صفات کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. تو صفات کے اعتبار سے تو ہمیں بہت کمی پائی جاتی ہے، اس لیے محنت کی کوالٹی جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہماری یقیناً رہی ہوگی، اس کا احساس کرنا ہوتا ہے ہم کو کہ ہم بہت ہی مقصر ہیں، قصوروار ہیں، کوتاہی کرنے والے ہیں. اسی لیے بزرگوں نے یہی فرمایا ہے کہ جب آدمی وقت اپنا فارغ کر کے جا رہا ہو تو اس کو کوئی خوشی نہ ہو، اس لیے خوشی نہ ہو کہ اس نے کیا کام کیا، کیا کارنامہ انجام دیا ہے. 50,000 تو غلطیاں ہوئی ہوں گی اس سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دعوت کے کام سے واپس جانا کوئی خوشی کا کام تھوڑی ہے، دعوت کے کام کے لیے جانا خوشی کا کام ہے، واپسی تو کوئی خوشی کا کام نہیں ہوتا. اسی لیے میں نے بزرگوں سے یہ سنا ہے نظام الدین میں کہ دعوت کے جن اوقات کو فارغ کی دعوت کے لیے جن اوقات کو فارغ کیا گیا، ان کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ فوری طور پر جلدی دوسرا وقت آدمی کا لگے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے یہ بات ہے، وہ فرمایا کرتے تھے سنا کہ اگر ایک آدمی کو عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کی توفیق ہو جائے، پھر وہ مسجد میں آ جائے، تو عصر کی نماز مقبول ہونے کی علامت ہوتی ہے. کیونکہ اگر وہ نماز اللہ پاک کے یہاں قبول نہیں ہوتی کسی بھی درجے میں، تو اس کو پھر مغرب کے لیے آنے نہیں دیتے ہو. چونکہ جس آدمی کا آنا آپ کو پسند نہ ہو تو پھر آپ کو دوبارہ اس کے آنے کی آپ دعوت نہیں دیتے اس کو، بلکہ کسی تدبیر سے، کسی ہیلے سے یہی کریں گے کہ وہ نہ آئے تو اچھا ہے. یہ تو اللہ پاک ہیں، دلوں کے پھرنے والے ہیں. تو اگر حق تعالیٰ شانہ نے توفیق عطا فرمائی عصر کے بعد مغرب پڑھنے کی، تو اس کا مطلب ٹھیک ہے عصر جیسی بھی ہوئی، لیکن یہ کہ وہ ایک درجے میں قابل قبول ہے، منظور کیا گیا ہے اس کو. ایسے میرے بھائیو، جن لوگوں کا وقت ہمارا لگا ہے، اگر ان کا صحیح وقت دوبارہ پھر صحیح وقت پر از خود لگ جاتا ہے، ان کو تشکیل کرنا نہ پڑے، ان کی تشکیل کرنا نہ پڑے کہ بھائی تمہارا سال ہو گیا، تمہارا وقت نہیں لگا، تم کب جا رہے ہیں. ایک آدمی اللہ کے راستے میں جا کے اللہ کے راستے کی عظمت کو، اہمیت کو لوگوں کو بتا چکا ہے، سمجھا چکا ہے، سمجھاتا رہا ہے، خود بھی سمجھتا رہا ہے، تو پھر دوبارہ اس کو تشکیل کرنے کی ضرورت تو نہیں پڑنا چاہیے. اگر اللہ پاک نے سہولت دی ہے، مطلب سوچا جا سکتا ہے، فیصلہ کیا جا سکتا ہے، تو ابھی سے یہ ڈیسائیڈ کر لینا کہ میرا آئندہ وقت کب لگے گا. اگلا وقت جلدی سے لگنا وقت پر وہ پچھلے وقت کے مقبول ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی وقت لگا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, تو اس قبولیت کی آثار میں سے علامتوں میں سے جو چیز ہے وہ کرے آدمی. انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, درجات کو بڑھانے والی چیز اور کفارہ کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایک نماز, جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک یہ بھی, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. اثر ہو گئی ہے, مغرب کی نماز کا انتظار ہے. اس کے دو مطلب محدثین بتاتے ہیں. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ فزیکلی انتظار ہو, یعنی واقعتا مسجد میں ہی بیٹھا ہوا انتظار کرتا رہے آدمی. اور ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں محدثین کہ مراد مسجد میں بیٹھے رہنا نہیں ہے, مراد یہ ہے کہ دل میں اس عمل کا شوق اتنا ہے کہ قلبی طور پر آدمی انتظار میں ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت آئے, میں پھر کب حاضر ہو جاؤں. یہ انتظار قلبی مراد ہے, انتظار ذہنی مراد ہے. اور انتظار قلبی اور انتظار ذہنی اطاعت کو بتاتا ہے اور محبت کو بتاتا ہے. چاہت ہوگی تو آدمی چاہے گا. تو انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ کو جو درجات کو بڑھانے والی چیزوں میں اور کفارہ سیئات, گناہوں کی کفارہ کرنے والی چیزوں میں شمار کیا گیا ہے, اس کی وجہ اس کے اندر سے نظر آنے والی محبت ہے, اس کے اندر سے نظر آنے والا انٹینشن ہے, ارادہ ہے. کیونکہ جو آدمی منافق کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ وہ بوجھ سمجھتا ہے, مومن کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ وہ خوشی محسوس کرتا ہے. تو خوشی محسوس کرنے کی وجہ سے دوسری نماز کا انتظار ہے, تیسری نماز کا انتظار ہے, اس لیے وہ درجات کو بڑھانے والی چیز ہے اور سیئات کو کفارہ کرنے والی چیز ہے. اسی لیے یہ بات سے سمجھ میں آ سکتی ہے یہ بات کہ دوسرا جو وقت ہمارا نکلنے والا ہے اس کا انتظار ہو, وجہ اس کی کہ اس کو اوائڈ کیا جائے, اس کو ٹالا جائے, اس کے بارے میں ہیلے بہانے کیے جائیں, نہیں انتظار ہو. اور انتظار ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ وہ کسی درجے میں آدمی کو عمل میں شمار کیا جاتا ہے. اسے العبد فی الصلاح ما دام ینتظر للصلاح, جب تک کوئی آدمی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے اس کو نماز میں ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جمعہ کے دن ایک ساعت آتی ہے, اس ساعت میں جو بھی قبول کیا جائے, جو بھی دعا کی جائے وہ قبول کی جاتی ہے, تو پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ میرا گمان یہ ہے, غالب یہ ہے کہ وہ عصر کے بعد کا وقت آتا ہے. وہ تو ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ بھائی عصر کے بعد تو نماز نہیں پڑھی جاتی. ہاں, عصر کے بعد تو نماز نہیں پڑھی جاتی. تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ عصر کے بعد جو آدمی مغرب کے انتظار میں بیٹھے گا تو وہ تو نماز ہی میں ہوگا. عصر کے بعد جو آدمی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز ہی میں ہوگا, اس لیے اس وقت کا وہ عبادت میں ہی وہ ہے, اس میں جو دعا کرے گا وہ قبول ہوگی. تو اس لیے میرے بزرگوں بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں زندگی کس کی کب تک رکھی ہے, لیکن نیت کرنے میں تو کوئی برا نہیں ہے. کیا پتہ اگلا سال ہمیں میسر ہو یا نہ ہو, لیکن اگر ہم نے پہلے سے یہ طے کر لیا کہ نہیں ہمیں اگلے سال جانا ہے, فلاں وقت میں جانا ہے, اور دل سے اس کا انتظار ہو کہ کب وہ وقت آئے میں چلا جاؤں, کب وہ وقت آئے میں چلا جاؤں, تو کچھ عجب نہیں ہے کہ اللہ پاک ابھی سے اس وقت کے لگانے کو کنسیڈر فرما لے, ابھی سے اس کو جماعت میں قرار دے چکے وہ انتظار میں ہے. اس لیے سب سے پہلی بات تو میرے بھائیو یہ ہے کہ جانے والے ساتھی پھر واپسی کا پہلے سے طے فرما لیں. دو درجے ہیں اس کے, یا تو یہ کہ یہ طے کر لیں کہ ہم اگلا چلا وقت پر لگا دیں گے, دوسرا یہ ہے کہ وہ اگلا وقت بھی متعین فرما دیں. کیا ارادہ ہے؟ ارادہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, بہت بڑی بات ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے واپسی کا بیان فرما رہے تھے ساتھیوں سے مرکز نظام الدین میں, اس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ جب آدمی چالیس دن یکسوئی کے ساتھ اقبال کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو ایک مہمان اس کے پاس آتا ہے, اس کے دل کے اندر ایک مہمان ہوتا ہے جو اس کے دل کے اندر آتا ہے. اور پھر اس کی وضاحت میں انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ نور ایمان ہے, ایمان کی ایک کیفیت, ایمان کا ایک نور, ایمان کی ایک قوت, ایمان کی ایک تازگی, اس کو تازگی سے بھی تعبیر کرتے ہیں، قوت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، کیفیت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، نور سے بھی تعبیر کرتے ہیں. حضرت انعام اللہ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا پانچواں نام مہمان رکھے تھے. وہ مہمان کا لفظ استعمال فرما رہے تھے کہ ایک مہمان آ جاتا ہے چار مہینے کے وقت لگانے پر، چالیس دن کے وقت لگانے پر، اصول کے ساتھ لگانا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے، اللہ سے اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، خراب کام کر کے بھی اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے. اس واسطے کہ ہمارا اچھا بھی ان کے حساب سے خراب ہی رہتا ہے، تو اب ہمارے خراب کو بھی قبول کر لیں تو اچھا ہو جاتا ہے، ہمارا اچھا بھی ان کے حساب سے خراب ہوتا ہے. ایک بہت بڑے بادشاہ کے پاس غالباً منصور کا زمانہ تھا، یا بنو امیہ کے بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ، مامون رشید کا، ہاں مامون کا زمانہ تھا، مامون رشید جو ہے ان کے پاس ایک آدمی گاؤں کا دیہات کا ملنے کے لیے آیا. اس نے سوچا کہ پتہ نہیں مامون رشید بیچارے کو پانی کہاں سے لانا پڑتا ہوگا، کیا ہے کیا نہیں، کیا لے جاؤں اس کی خدمت میں. تو اپنے گھر کے سامنے جو گھڑا ہوتا ہے، گھڑے میں پانی جمع ہوتا ہے، اس کا ایک گھڑا، ایک پانی گھڑا بھر کے وہ سر پہ رکھ لے کے گیا اس کے پاس. گندا پانی، میلا کچیلا پانی جو ہوتا ہے، پیسے پتا نہیں پانی کی تکلیف ہے بےچارے کو کیا ہے، بادشاہ آدمی ہے باہر جا نہیں سکتا. تو بادشاہ کے پاس گیا، کہنے کے میں بادشاہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہنے کے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بلا اس کو اندر. گاؤں والا ہے، گاؤں والوں میں تکلف نہیں ہوتا، سیدھے سادے ہوتے ہیں. اندر گھس گیا، ساتھ میں گھڑا بھی ہے. کہنے کے یہ کیا؟ کہنے کے تیرے پیرے کے واسطے لایا ہوں. اور اس نے کہا واقعی تو بڑی محبت والا ہے، تو نے بڑی محبت کا اظہار کیا، شکریہ تیرا. تو پھر جو ہے بادشاہ نے اس گھڑے بھر کے اس کو اشرفیاں دی، قبول کیا اس کا تحفہ. کہنے گئے تم نے محبت کا اظہار کیا، وہ تمہاری اتنی فکر کی، تمہارے دل میں ہماری اتنی فکر ہے، محبت ہے، تو اس کے معاوضے میں اس کے بدلے میں اشرفیاں دی جائیں. تو گھڑا بھر کے اشرفی دی گئی، اور واپسی میں چپکے سے اپنے خادموں کو ہدایت کر دی کہ اس کو دجلہ کے کنارے سے واپس گھر بھیج دیں. ہمارے گھر کے قریب سے جو نہر جاتی ہے، نہر زبیدہ، اس کی برانچ. کہنے کے یہاں سے جو ہے نا اس کو بھیج دینا اپنے پاس. وہ بےچارا گیا، مگر جاتے ہوئے جب دیکھا اس نے کہ یہاں تو پانی بہ رہا ہے بے حساب قسم کا، تو بڑا شرمندہ ہوا. لیکن اس کے دل میں بڑی عزت آئی اس بات کی کہ بادشاہ نے میرے ناقص تحفے کو قبول کیا. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ صاحب جو بندہ ہے، بندے کی مزاج اور نفسیات کے اعتبار سے معاملہ فرماتے ہیں. بندہ ہے، بندے کی مزاج اور نفسیات کے اعتبار سے معاملہ فرماتے ہیں. تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا تھا. وہ چرواہا جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیوانہ تھا، مگر گاؤں کا بدوی تھا، دیہاتی، پڑھا لکھا بالکل نہیں تھا، جاہل تھا. اور اللہ تعالیٰ شانہ کے بارے میں اس کا علم، بس اللہ پر ایمان رکھتا تھا، لیکن کیا اللہ کو بولنا کیا نہیں بولنا اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا. اللہ کے بارے میں ایک مرتبہ پتھر پہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہا تھا، خود سے اللہ سے باتیں کر رہا تھا. اتفاق سے موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو سن لیا انہوں نے. وہ پتھر پہ بیٹھا بیٹھا کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تو کہاں ہے، پتہ نہیں کتنے دن ہوئے تیرے کو نہا کے، اگر تو مجھے مل جائے تو میں تجھے گھس گھس کے نلاؤں، اور تیرے پورے بدن کا میل تجھے دور کروں گا، اور تجھے تیرے بالوں میں کنگھی کروں گا، پتہ نہیں کسی نے تیرے بالوں میں کنگھی بھی کی ہے کہ نہیں کی ہے، اور تو نے کھانا کھایا نہیں کھایا، میرے کو مل جائے تو میں تجھے ایسا کھلاؤں گا، میرے بکریوں کا دودھ نکال کے پلاؤں گا، ایسی باتیں کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن لیے کہ کس کو بول رہا ہے، کہیں گے اللہ سے بول رہا ہے. تو بڑا ناراض ہوئے اس پہ، کہیں گے اللہ کے ساتھ پاک ہے، اللہ کھاتے نہیں، اللہ پیتے نہیں، اللہ کو نہانا نہیں پڑتا، اللہ کو بال نہیں، تو نے تو کفریہ بات کر دی، تو نے تو اللہ کو ناراض کر دی، اللہ کی شان میں بے ادبی کر دی. اب وہ محبت کا مارا ہوا تھا، عشق کا مارا ہوا، صحیح عشق کا. تو حضرت موسیٰ کے یہ کہنے سے جو ہے نا اس کے اندر آگ لگ گئی، اور برداشت سے باہر ہو گیا کہ میں نے میرے اللہ کے ساتھ کیا کر دیا. تو وہ چیختا چلاتا ہوا، روتا ہوا نکل گیا. وہی آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اس میں یہ ہے، مولانا روم نے جس کو بیان فرمایا کہ موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی، موسیٰ تو میرے سے بندوں کو ملانے کے لیے آیا ہے، نئے برائے فصل کردن آمدی، میرے بندوں کو مجھ سے چھڑانے کے لیے تو نہیں بھیجا میں نے تجھے، یہ تو نے کیا کر دیا. اس کی عقل اتنی تھی، اس کی فہم اتنی تھی، وہ میری محبت میں مجھ سے باتیں کر رہا ہے تو اس کو کرنے دے. بس جیسے ہی بات موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، حضرت موسیٰ دوڑے ہوئے گئے، پھر جہاں پہ بھی وہ مل سکتا تھا، رو رہا تھا، چلا رہا تھا، اس کو وہاں پکڑا. اس کے بعد کہنے لگے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری بات اللہ نے قبول کی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو کوئی ناراض نہیں کیے، اللہ تعالیٰ کی شان میں تم سے کوئی بے ادبی نہیں ہوئی، تمہارے کو سب معاف ہے. تو یہ بندوں کے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ ہے. تو اس لیے ہم بھی اللہ پاک سے یہی گمان کریں کہ جو وقت ہمارا لگا ہے جیسے بھی ہم نے لگایا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ قبول ہو گیا ہوں. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فیض سے اس کی برکت سے کوئی نہ کوئی چیز ہمیں اپنے باطن میں نصیب فرمائے ہوں گے اور فرمائے ہیں. ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ جب وہ وقت لگانے سے پہلے کی حالت کو دیکھتا ہے اپنی اور وقت لگانے کے بعد کی حالت کو دیکھتا ہے تو ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے. تو وہ تبدیلی ہے اصل وہ نور ایمان. نور ایمان کوئی فزیکلی لائٹ نہیں ہے کہ نظر آئے گی, تو وہ ایک خاص حالت ہوتی ہے, ایک خاص کیفیت ہوتی ہے باطن کے اندر. تو وہ ہے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میں نے خود سنا ان کو یہ بات فرماتے ہوئے کہ بھائی اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, اگر اس کی حفاظت کی جاتی ہے تو یہ محفوظ بھی رہتی ہے چیز اور ترقی بھی کرتی ہے, اور اگر یہ حفاظت نہیں کی جاتی ہے تو محفوظ بھی نہیں رہتی ہے اور ترقی بھی محفوظ نہیں رہے گی تو ترقی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اس کی حفاظت کی تدبیر یہ ہے کہ یہاں سے واپسی کے بعد میں آدمی یکسوئی کے ساتھ کام میں لگا رہے اور اپنے ایمان کو خلل میں ڈالنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور اس کی بہترین تدبیر ہمارے بڑے یہی فرماتے ہیں کہ بھائی وہاں جاؤ, وہاں تعلیم میں حصہ لو, وہاں جاؤ وہاں مشوروں میں بیٹھو, وہاں جاؤ وہاں مقامی گشت میں حصہ لو, وہاں جاؤ مہمانوں کی ضیافت اور جماعتوں کی نصرت کے اندر لگاؤ وقت, جو تقاضے آئے دعوت کے ان تقاضوں میں اپنے آپ کو لگائے رکھو, سیروزہ جو وہاں کا ہے ہفتہ مہینے کا وہ برابر سیروزہ لگاتا رہے. دراصل میں یہ حاصل شدہ دولت کو محفوظ رکھنے کی تدبیر ہے. وہ دو چیزیں ہیں, وہ جو چیز حاصل کرتا ہے بندہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس کو محفوظ کرنے کی تدبیر, اور دوسرے یہ کہ جو ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے نکلا تھا اس ذمہ داری کو اپنے مقام پر رہتے ہوئے نبھانے کی تدبیر. دین سیکھنے کے لیے نکلا تو کچھ تو سیکھا, اس کو بچاؤ. دین کی خدمت کی ذمہ داری کے لیے نکلا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے وہ نکلا تو بھائی اس ذمہ داری کو نبھا کے فارغ تو نہیں ہو گیا تو, کہ پوری دنیا میں ہدایت پھیل گئی ہے جنہیں والا سارا دین کا کام ہو گیا, ایسا تو نہیں ہوتا. تو جو ذمہ داری کو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر ادا کر رہا تھا اس کو نبھانے کے لیے, اور جس دین کو جس دین کی کیفیت کو حاصل کر رہا تھا وہاں پر اس کو باقی رکھنے کے لیے ہمارے لیے ہمارے بڑوں نے یہ سلیبس دیا ہے, تدبیر دی ہے کہ بھائی وہاں پر مقامی کام کے اندر آدمی جڑنا, اور مقامی کام پر جڑنا جو آدمی مشغول ہوتا ہے جو آدمی دوسرے کاموں میں ہوتا ہے اس کے لیے بہت پتہ مارو ہے یہ کام. نکل جانا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے تو اب نکل گئے تو بھائی نکلتے وقت مصیبت ہے لیکن نکلنے کے بعد کوئی مصیبت نہیں کہ اب نکل رہا اس کے لیے لگا ہوا ہے. وہاں ہر دن مجاہدہ ہے, ہر دن اس کے اگینسٹ میں اس کے مقابل میں ایک طاقت رکھی ہوئی ہے جو اپنی طرف کھینچ رہی ہے, اور مشغولیت ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ مشغولیت اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اس میں سے وقت نکال کے ملاقاتیں کرنا, اس میں سے وقت نکال کے جو ہے نا مشورے میں بیٹھنا, اس میں سے وقت نکال کے باضابطہ اس میں جانا, گشت کے اندر جانا, ملاقاتوں کے اندر جانا, خصوصی ہو یا عمومی یا مقامی ہو یا نقل مکان کی دوسری گشت جس کو کہتے ہیں, اور اس میں سے وقت نکال کے سیروزہ نکالتے رہنا, وہ اس میں رہ کے کرنے کا کام ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جماعت میں نکلنا آسان ہے, مقامی محنت مشکل ہوتی ہے بہت. اس کی مشکل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ٹکراؤ زیادہ ہے, مجاہدہ زیادہ ہے, مقابلہ زیادہ کرنا پڑتا ہے نفس کو. تو تھوڑا سا اگر آدمی ہمت کر لے, حوصلہ کر لے تو بہت آسان ہے. اس لیے یہ سوچ لے کہ بھائی میں تو اس کے علاوہ تو دنیا ہی کماؤں گا اور تو کوئی کام نہیں ہے, تو دین کا اتنا تو ٹچ ہے میرا. اگر کوئی آدمی خالص دین ہی کی خدمت میں لگا ہوا ہے, کوئی مسجد میں ہی رہتا ہے وہاں کا امام ہے, کوئی مدرسے میں ہی رہتا ہے وہاں پڑھاتا ہے, اس کو ایک چانس ہے بولنے کا, یعنی اس کے لیے ایک ایکسکیوز ہے کہ بھائی وہ دین کے کام میں وہاں پہ لگا ہوا ہے. اگر میں وہاں پہ میں جو ہے نا بیوی بچوں کو پالنے کے واسطے نوکری کا کام کرتا ہوں یا کوئی مزدوری کرتا ہوں یا کوئی تجارت کرتا ہوں یا کچھ اور کرتا ہوں, اب میں دین کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے واسطے کیا کروں گا؟ تو اس لیے میرے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھوں اس میں. اس لیے جو ساتھی واپس جا رہے ہیں اپنے اس نور ایمان کی حفاظت کی کوشش کرتے رہنے کے ساتھ ساتھ, دعا کرتے رہنے کے ساتھ ساتھ, فکر کرتے رہنے کے ساتھ ساتھ, اس کی حفاظت کے واسطے جو مقامی محنت کی ترتیب ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے. سستی ہو جائے تو پھر لگا دینا. تعلیم ہے, گھر کی تعلیم ہے, مسجد کی تعلیم ہے, جیسے تعلیم ہوتی ہے گھر میں, شروع کرتے ہیں چھوڑ جاتی ہے, شروع کرتے ہیں چھوڑ جاتی ہے. ایک دن چار پانچ مل کے گھر میں بیٹھ گئے, پھر وہ چار پانچ ایک وقت جڑتے نہیں, اس میں سستی ہو جاتی ہے تو پھر تعلیم چھوٹ جاتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں نا, جب وہ مس ہوتے ہیں چھوٹتے ہیں تو اس کی بسم اللہ پھر کر دینا پڑتا ہے. اس کا حال یہی ہے. اگرچہ ہنوز روز اول ہے, ہر روز پہلا دن رہتا ہے وہ, لیکن اس کا علاج وہی ہے کہ بھائی چھوٹ گیا تو پھر کر لو، چھوٹ گیا تو پھر کر لو. تو اگر کسی وجہ سے کوئی گشت ہماری چھوٹ گئی تو اب یہ لے کے نہیں بیٹھ جانا کہ وہ نہیں چھوٹنا تھا چھوٹ گئی، اب چھوٹ گئی تو چھوٹ جانے دو. تعلیم ہماری چھوٹ گئی، ارے نہیں چھوٹنا تھا بہت غلطی ہو گئی. شروع میں تھوڑا سا آدمی گلٹی فیل کرتا ہے، ارے ارے غلطی ہو گئی چھوٹ گئی، تو اب چھوٹ گئی تو پھر چھوٹ گئی. یہ نہیں ہے حال اس کا، حل یہ ہے کہ چھوٹ گئی تھی بھائی چلو دو تین دن کے بعد میں خیال آیا تو پھر دو تین دن کے بعد چلو تابہ فمن تابہ تاب اللہ علیہ، جو متوجہ ہو جاتا ہے اللہ پاک کی طرف بھی اللہ پاک بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اللہ کا معاملہ یہ کہ ان کی طرف آئے تو وہ آتے ہیں اور ان کی طرف نہیں آئے تو انجان ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. ہفتہ اللہ شانوں کی ایک عادت ہے، سنت ہے یہ. تو اس میں یہ ہے کہ جو چیز جس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا مس کر دیا، جیسے خیال پیدا ہوا فوراً پھر شروع کر دینا اس کو. والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں جب ان کو شیطان کا کچھ اثر لگ جاتا ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان، تو ان کو یاد آ جاتا ہے. جب یاد آ جاتا ہے تو اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو یہ ایمان کی علامت ہے. ایمان کی علامت میں یہ نہیں فرمایا کہ ان کو شیطان کا اثر پہنچتا ہی نہیں، یہ نہیں فرمایا گیا. شیطان تو بھائی لگا ہوا ہے دشمن کی طرف، نفس لگا ہوا ہے، بری عادتیں لگی ہوئی ہیں، تو اثرات سے ہم برابر متاثر ہوتے رہتے ہیں. ایسے واقعات پیش آئیں گے، ایسے انسیڈنٹ ہوتے رہیں گے ہمارے ساتھ. لیکن ایمان کی صفت بیان فرمائی گئی کہ تذکروا، ان کو یاد آتا ہے. فیضہ ہم مبصرون، یاد آنے پر وہ اپنی آنکھیں کھول لیتے ہیں، ارے میں یہ کیا کر رہا تھا، وہ ہے وہ کام کرنے کا. تو جب بھی ایسی فیلنگ ہو یا احساس ہو جائے فوراً پھر سے پلٹ کے پھر سے پھر کام شروع کر دینا، اس کو انابت کہتے ہیں. الا من اتى الله بقلب، کیا ہے وہ، اذ جاء ربه بقلب، نہیں، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے ڈرتا رہا غیب میں اور قلب منیب کو لے کر آیا، پلٹنے والا دل لے کر آیا. دل ادھر چلا گیا تھا پھر اس کو پلٹا دیا، ادھر چلا گیا تھا پھر اس کو پلٹا دیا، ادھر چلا گیا تھا پھر ادھر پلٹا دیا. قلب کو منیب کرنا ضروری ہوتا ہے، انابت کہتے ہیں اس کو. اور یہ انابت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھولنے والی چیز ہے. تو بھی وہاں جا کے مقامی کام میں حصہ لیں گے ضرور انشاءاللہ، سب ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اور بھائی ہم کو تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم جماعت میں جا کر آتے ہیں تو اندر کا تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کتنا سیکھا ہے، لیکن باہر والا جو ہے نا بڑا اسٹیمیٹ کرتا ہے، اس کو ایکسپیکٹیشن ہو جاتے ہیں اس کے، ارے اب یہ تو جماعت میں جا کے آیا، اب اماں کو بھی خیال آ جاتا ہے ارے یہ تو جماعت میں جا کے آ گیا، بیوی کو بھی خیال آتا ہے ارے یہ تو جماعت میں جا کے آ گیا، دوستوں کو بھی خیال آتا ہے ارے یہ تو جماعت میں جا کے آ گیا. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پتہ نہیں جماعت میں جا کے جنت کا پانی پی کے آیا کیا کر کے آیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ ہو کے آ گیا ہے یہ. تو اس توقع کو ان کی اس ایکسپیکٹیشن کو رکھنا برقرار، مطلب ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. لوگ ہم کو دعوت کے نام سے جاننے لگتے ہیں، دعوت کی طرف نسبت ہو گئی. کتنا بڑا اعزاز ہے کہ تو ہلدی لگی نا پھٹکڑی بولتے نا اپنے پاس، رنگ پورا چوکھا ہو گیا بول کے تھوڑا سا وقت لگا کے آئے اور لوگوں نے ہمیں دائی کے نام سے جاننا شروع کیا، لوگوں نے ہمیں تبلیغ والا قرار دیا. یہ بہت بڑی نسبت ہے جو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. تو بھائی اس نسبت کی ایک لاج ہے، اس کا ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، اسے ایک لحاظ ہوتا ہے. تو اس کی طرف بھی دھیان دینے کی بڑی ضرورت پڑتی ہے کہ جب ہم کو لوگ اس اعتبار سے جانتے ہیں تو بھائی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانا. پھر جو ہم کرتے ہیں نا وہ تبلیغ کا ترجمہ کرتے ہیں، تبلیغ والے ایسے ہوتے ہیں، تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، تبلیغ والے ان کو کیا معلوم کہ بھائی ہمارے اندر کتنی تبلیغ اتری، کتنی اتری کتنی نہیں اتری، ہم دوسرے کو تو نہیں سمجھا سکتے، مگر دوسرے نے تو قائم کر لیا اپنی طرف سے. بس یہ ایک ذمہ داری ہے، ہم پر بڑی بھاری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جب ہم دعوت کی نسبت سے جانے پہچانے جانے لگے ہوں تو پھر ہمارے کام کو دعوت کا ترجمہ قرار دیا جاتا ہے، دعوت کی تفسیر اور تشریح قرار دیا جاتا ہے، دعوت کے اثرات شمار کیے جاتے ہیں. وہ تو ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہمارے رکھ رکھاؤ میں، ہمارے لوگوں کے ساتھ میں میل جول میں، دوستی اور دشمنی میں، نفرت اور محبت میں، حلال حرام، حلال کے اندر رہنے میں، حرام سے بچنے میں، سب چیزوں میں تھوڑا سا نسبتاً زیادہ کیئرفل ہو جانا پڑتا ہے، نسبتاً زیادہ کیئرفل ہو جانا پڑتا ہے. اور ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے عذر اسلام بھی، اس لیے تھوڑا سا اس کا بھی لحاظ رکھیں. تو اللہ تعالیٰ شان ہو انشاءاللہ بڑی برکت فرمائیں گے، رحمت نازل فرمائیں گے، مدد بھی فرمائیں گے. کیونکہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر کوشش بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شان ہو اس کی بڑی مدد فرماتے ہیں. سب تیار ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مجھے بھی آپ کو بھی سب کو بھی. عمل کی توفیق. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا وكن معافر معي وارحم خطاه صدر بدر فرمائیے. اے اللہ اپنے مبارک راستے میں نکلنے کی سعادت آپ نے عطا فرمائی، اس کا بے حد ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کریں، کتنی بڑی نعمت آپ نے عطا فرمائی، اے اللہ اس کی قدر کرنے والا ہمیں بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے یہ ساتھی جو آپ کے مبارک راستے میں نکلے آپ ان کے نکلنے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کی چلت پھرت کو قبول فرما لیجئے، ان کی لغزشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، ذلتوں کو معاف فرما دیجئے، درگزر فرما دیجئے، مولا ہم تو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، نفس و شیطان سے ہارے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکا، کچھ نہیں ہو سکتا، پروردگار ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ان کے اس وقت کے لگانے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ پھر ہم سب کو دوبارہ جلدی سے اے اللہ جمع فرمائیے، اور آپ کے مبارک راستے میں وقت لگانے کی سعادت عطا فرمائیے، ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجئے مولا، اے اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجئے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما دیجئے، اے مولا کریم علم اور ذکر ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، اے اللہ نماز کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دیجئے، اور ایمان کا کمال اپنے فضل کرم سے ہمیں نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے آنے کو بھی قبول فرمائیے، ہمارے واپس جانے کو بھی قبول فرمائیے، وہاں جا کر محنت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنے سے لگا لیجئے، اپنے دین کے ساتھ لگا دیجئے، فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کے فتنوں سے، دجال کے فتنوں سے، مضلات الفتن سے، گمراہ کرنے والے فتنوں سے، ظاہری باطنی سب سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، دستگیری فرمائیے، غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے، ہمارے ہر کام میں مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دنیاوی کاموں میں بھی بھرپور ہماری مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے، اور دین کے کاموں میں بھی ہماری بھرپور مدد فرمائیے اور نصرت فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین ورحمۃ اللہ.